لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ دنوں اللہ تعالیٰ نے محض اپنی توفیق سے حج کی حاضری نصیب فرمائی اور الحمدللہ وہاں آپ حضرات کے لیے بھی دعائیں کرنے کی توفیق رہی حاصل رہی اور سلام پیش کرنے کی توفیق بھی حاصل رہی روضہ اطہر پر. تو پہلے وہاں کی تین باتیں میں عرض کرتا ہوں جو اب تک میں نے بیان نہیں کی. نمبر ایک، بیت اللہ میں جب حاضری ہوئی تو محض اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنی توفیق سے ایک مضمون دل میں ڈالا بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں. وہ مضمون سن لیجیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص اس بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. تو اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی طواف کے دوران کہ اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، لہذا آپ نفس اور شیطان سے ہمیں امن نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان سے امن نصیب فرما دیجیے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں سوائے نفس کے اور کسی سے نہیں ڈرتا. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اور اس سے بڑھ کر یہ تو غلام ہے. آقا کی بات سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا ایک دفعہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے، اس دعا سے پتہ چلا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر کوئی نفس کے قابو میں چلا گیا تو اس کا بھی اثر ہوگا، اس کے اوپر اس کا بھی نقصان ہے. اور اس کی مثال بھی حضرت نے کہ مثال کے طور پہ گلاب جامن یا مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، مکھی آ کر بیٹھی، جیسی بیٹھی ویسی آپ نے اڑا دیا، ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں آپ نے فوراً اس کو اڑا دیا ہاتھ اپنا لہرا کر. مگر حضرت نے فرمایا وہ اپنی ٹانگوں میں، اپنے ڈنگ میں ساری مٹھائی لے کر چلی بھی گئی اور وہ دور جا کے چاٹتی ہے اس کو. اس نے کام کر لیا اپنا، اس لیے فرمایا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، ایک پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی آپ مجھے اب میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. کوئی تو بات ہے؟ لہذا ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر کسی نے نفس کی تابے داری کی تو اس کا بھی نقصان ہے اور استغفار کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ مضمون ہوا بیت اللہ کا, خاص مضمون ہے یہ وہاں کا کہ آئے اللہ ہم آپ کے گھر میں آ گئے. اور ایک مضمون اور سن لیجیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کے گھر میں جائیں تو ہم اس کے کیا کہلاتے ہیں, مہمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے. حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں, فرما رہے ہیں کہ ارے یہاں کے وہ آئیں گے طواف کرنے, رکوع سجدہ کرنے والے جو یہاں آئیں گے ان کے لیے میرے گھر کو صاف کر دو. کیسا اعزاز و اکرام ہے اپنے گھر کے مہمانوں کا. لہذا آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اور وہ آپ سے کوئی ایسا مطالبہ کرے کہ جو آپ کے بس میں ہو اختیار میں ہو اس کو پورا کرنا, تو آپ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مہمان کی لاج رکھی جاتی ہے کہ ہمارا مہمان ہے اور اس نے اگر کچھ بات ایسی کہہ دی تو ہم اس کی بات پوری کریں. لہذا جب دنیا کے جو لوگ ہیں اور میزبان, دنیا کے میزبان, وہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ مہمان آ گیا اور اس نے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہے, ایسا کام بتایا جو ہمارے اختیار میں ہے, جس کو پورا کرنا ہم پورا کرتے ہیں اس کو, دنیا کے میزبان, تو اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے پورا وہاں جا کر جو اللہ کے گھر میں, جس کو اللہ نے اپنا گھر فرمایا, بیتی فرمایا, بیتی یہ میرا گھر ہے, کعبۃ اللہ میرا گھر ہے, وہاں آ کر جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو محروم رکھیں گے؟ تو وہاں جا کر ان الفاظ میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم آپ کے گھر آ گئے, اور جو کسی کے گھر جاتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے, ہم آپ کے مہمان ہو گئے, اب تو ہماری یہ دعا قبول فرما لیجئے, ہمیں اللہ والا بنا دیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. بس بھائی ایک بات سن لیجئے, اللہ سے ایسے مضمون سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کو رحم آ جائے, اللہ ہمیں محروم رکھے ہی نہ. تو ایک تو بیت اللہ کی یہ خاص مضمون ہے. دوسرا عرفات میں اللہ تعالیٰ سے مانگا, یا اللہ کوئی ایسا مضمون یہاں پر سجھا دیجئے. ویسے تو جو مسنون دعائیں ہیں ان کا تو اہتمام سب سے پہلے ہے, پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ کوئی ایسا مضمون کوئی دل میں ڈال دیجئے جس سے آپ سے اس موقع پر دعا مانگی جائے, یقین مانیں فوراً ہی اللہ کا شکر ہے, فوراً ہی اللہ کا کرم ہو گیا. اب دیکھیے کیا بات ذہن میں آئی, اور دل میں, بلکہ دل میں آئی, وہ یہ کہ فقہا نے لکھا ہے, مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ عرفات کے میدان سے, عرفات کا میدان ایسی جگہ ہے یہاں سے اگر کوئی سوتا ہوا بھی گزر جائے, کوئی حاجی سو رہا تھا مگر وہاں سے سوتے ہوئے حالت میں اونٹ پر, گھوڑے پر, سواری پر گزر گیا, بس ٹھہرا بھی نہیں, گزرتا چلا گیا عرفات کے میدان سے, وہ بھی حاجی ہو گیا, اس کا بھی حج ہو. اور سنا یہی ہے کہ حکومت, سعودی حکومت والے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, اگر کوئی اس طرح بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو ایمبولینس میں, سیارت الاسعاف میں, ایمبولینس میں وہ وہاں سے گزروا دیتے ہیں تاکہ اس کا حج ناقص نہ رہے, حج مکمل ہو جائے. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, عرفات کا میدان ایسی جگہ ہے جہاں سے سوتا ہوا بھی گزر جائے وہ بھی ناکارہ نہیں ہے, وہ ایسی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, یا اللہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے جو سوتا ہوا بھی گزر جائے, جو بے ہوشی کی حالت میں گزر جائے, وہ بھی حاجی ہو جاتا ہے. یا اللہ ہم تو آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, ہم تو جاگ رہے ہیں, ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں, ہمیں تو محروم نہ فرمائی, ہمیں بھی عطا فرما دیجیے, اور یہی عطا فرما دیجیے, ہمیں یہی چیزیں عطا فرما دیجیے. اللہ سے اس مضمون سے دعا مانگنی چاہیے. اور تیسرا, صحیح کے موقع پر, ایک دفعہ صحیح کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ مضمون ڈالا دل میں, دو آیتیں ان کا استنظار ہوا. نمبر ایک, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, ف فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما, بس جو شخص حج کے لیے آئے بیت اللہ کے حج کے لیے, او اعتمر یا عمرے کے لیے آئے, فلا جناح عليه ان يطوف بهما, وہ ان دونوں کے چکر لگائے, پھیرے لگائے. تو یہ فرمایا اللہ تعالی نے صفا کو اور مروہ کو, یہ دونوں میری نشانیاں ہیں. اور دوسری جگہ سورہ حج کا مضمون ہے, یہ تو سورہ بقرہ میں ہے. سورہ حج کی آیت ہے, ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہو, مثال کے طور پہ مسجد اللہ کی نشانی ہے, ماں باپ اللہ کی نشانی ہے, اور علماء اللہ کی نشانی ہے, قرآن اللہ کے شاعر میں سے ہے, ان چیزوں کا جو ادب کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. تو اب ان دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. دوسری جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کا احترام کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ دل کا تقویٰ اس کو حاصل ہے. تو بس وہاں کا مضمون یہی ہے, بہترین مضمون ہے جو اللہ نے دل میں ڈالا, کہ صفا اور مروہ میں وہاں کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے صفا اور مروہ کے درمیان. ہاں میلین اخضرین جو ہے جہاں سب بتیاں ہیں, ان دونوں کے درمیان جو تھوڑا سا تیز چلا جاتا ہے اس کے درمیان ایک دعا منقول ہے, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. بس رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم, یہ دعا منقول ہے, یہ پڑھنی چاہیے میلین اخضرین کے درمیان. باقی جو اس کا حصہ ہے آپ جو چاہیں دعا مانگے, اس میں یہ دعا دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ آپ نے ہی فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ آپ کی نشانیاں ہیں, اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں جو اللہ آپ کی نشانیوں کا احترام کرے تو یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. ہم نے آپ کی ان دونوں نشانیوں کا حتی المقدور وہ کر لیا, کیا کہتے ہیں اس کی تعظیم کر لی صفا اور مروہ کی صحیح کر کے, بس آپ ہمیں دل کا تقویٰ بھی عطا فرما دیں. جیسے کہ آپ کا اعلان ہے کہ جو ہماری نشانیوں کا احترام کرے تو یہ علامت ہے دل کے تقویٰ کی. اب یہ تین مضمون ہو گئے جو الحمدللہ اللہ کا انعام ہے. ذالک ومن یعظم, اس آیت پر تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے شاباش بھی دی تھی. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت یہ اللہ والوں کے جیسا حلیہ, اللہ کے نیک بندوں کے جیسا حلیہ تو ہم نے بھی بنا لیا, لیکن یہ کیسے پتہ چلی, یہ سوال دل میں تھا بہت عرصے سے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ حقیقتاً اللہ والا ہے, اس کا دل بھی اللہ والا ہے. تو ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت پہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. بس پتہ چل گیا جو اللہ والوں کا احترام کرے, ماں باپ کا احترام کرے, علماء کا احترام کرے, قرآن کریم جتنی قابل احترام چیزیں ہیں ان سب کا احترام کرتا چلا جائے, جتنی دین کے اندر جتنی قابل احترام چیزیں ہیں سب کا وہ احترام کرے, سب کا ادب بجا لائے, دینی کتابوں کا, درسگاہ کا, جیسے ہمارے بزرگوں سے منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. قرآن کریم اس وقت صحیفوں کی شکل میں نہیں تھا, پتوں میں کپڑوں پر اس طرح لکھا گیا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت فرماتے تھے قرآن کریم کی تو اس سے پہلے چومتے تھے, ایسے کر کے چومتے تھے. میں ایک عرب نے ہم سے پوچھا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہ آپ لوگ یہ قرآن کیوں چومتے ہیں؟ میں نے کہا آپ جب ملتے ہیں آپس میں تو ایک دوسرے کو کیوں چومتے ہیں؟ یقین مانے کوئی جواب نہیں تھا. وہ لوگ ملتے ہیں ادھر سے بوسہ دیتے ہیں ادھر سے بوسہ دیتے ہیں ایک دوسرے کا. میں نے کہا آپ بھی تو دیتے ہیں تو ہم قرآن کو نہ دیں. اور پھر میں نے یہی دعا نقل کی کہ حضرت عمر کی جو یہ دعا منقول ہے اور اس سے پہلے وہ کانا یقبل القرآن قبل تلاوتی, کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو چوما کرتے تھے تلاوت سے پہلے اور یہ دعا پڑھتے تھے عہد ربی و منشور ربی عز و جل. یہ قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے, سننا چاہیے, کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے میری سنت کی بھی اتباع کرو اور جس طریقے کو میرے یہ چاروں خلفاء جاری کر دیں وہ بھی تمہارے لیے سنت ہے, اس کی بھی اتباع کرو. اس کی بھی اتباع کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم نے میری اتباع کی. اللہ نے ان حضرات کو وہ مقام عطا فرمایا تھا, ان حضرات کو حضرت عمر اور چاروں خلفاء اربعہ کو, تو وہ تلاوت سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے عہد ربی یہ میرے رب کا عہد ہے, وہ منشور ربی یہ میرے رب کا منشور ہے, عز و جل جو عزت والے ہیں جلال والے ہیں بڑائی والے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے, میرے رب کا منشور ہے اور عہد ہے. حضرت فرماتے تھے حضرت پورپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ 30 پاروں کا خط ہے جو اللہ نے ہمارے نام لکھا ہے. جیسے باپ بیٹا چلا جائے, اب تو خیر یہ جدید زمانہ آ گیا ای میل وغیرہ, آپ پہلے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوتا تھا, ماں باپ خط لکھا کرتے تھے بچے کو جب وہ پردیس میں ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے بھی خط لکھا ہے 30 پاروں کا, ارے بیٹا ارے میرے بندے ایسا کرنا ایسا مت کرنا ایسا کرنا ایسا مت کرنا, بس وہی تو ہے قرآن کریم. دوبارہ یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی توفیق سے, تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ سے, بات یاد آ گئی حضرت نے, میں نے کہا حضرت جب میں اس آیت پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ جو تعظیم کرتا ہوں ادب ادب بجا لاتا ہوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف پاؤں کر کے اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے لیٹے بھی نہیں, سونا تو دور کی بات ہے لیٹے بھی نہیں کبھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے کہ یہ درسگاہ ہے یہاں پر دین کی باتیں ہم پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی, یہ آداب ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم کلہ ادب, علم پورا کا پورا ادب ہے, اگر تم نے ادب نہیں سیکھا یعنی استاد کا ادب کتابوں کا ادب درسگاہ کا ادب یہ اگر نہیں سیکھا اور آلات علم کا ادب یہ اگر نہیں سیکھا تو علم حاصل نہیں ہوا. ہر چیز کا ادب ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جو یہ نوازا ہے کہ آپ کوئی بات بھولتے ہی نہیں ہیں, آپ نے آپ کو اللہ نے ایسا بے مثال حافظہ عطا فرمایا, یہ تو بتائیے کیسے ملا؟ فرمایا کہ کبھی میں نے دینی کتابوں کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دینی کتابوں کو بغیر وضو کے چھوا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگایا بغیر وضو کے دینی کتابوں کو. قرآن کی بات نہیں ہو رہی, قرآن تو بہت اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, دینی کتابیں ان کو بھی میں نے بغیر وضو کے چھوا بھی نہیں کبھی. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں سپاہی کا بھی ویسے ہی ادب کرتا ہوں جیسے استاد کا ادب ہو. تیسری بات یہ فرمائی کہ میں جب کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس زمانے میں کتابوں کو پہ الٹے حاشیے ہوتے تھے اور ترچے حاشیے ہوتے تھے, ایسے حاشیے جو ہوتے ہیں نا ترچے لکھے جاتے تھے اس طرح, اور بعض حاشیے الٹے ہوتے تھے یعنی وہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو الٹی ہے, وہ لکھائی الٹی ہوتی تھی. تو فرمایا کہ میں کتاب کو ایسے نہیں کرتا, ترچا حاشیہ پڑھنے کے لیے کتاب کو یوں کیا اور پھر مطالعہ کیا اور پھر سیدھا کر دیا کتاب کو, یا وہ الٹا حاشیہ جو وہاں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کے لیے کتاب کو یوں الٹا لیا آپ نے اور پھر اس کو سیدھا کر دیا پڑھ کے. فرمایا میں یوں کرتا, مجھے اگر کبھی ایسا کرنا ہوتا ہے تو میں خود ترچا ہو جاتا ہوں, ایسے کر کے مطالعہ کرتا, کتاب کو نہیں چھیڑتا, اور اگر وہ الٹا والا حاشیہ پڑھنا ہو تو میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوں اور ادھر جا کے بیٹھتا ہوں, وہاں جا کے مطالعہ کرتا ہوں پھر اپنی جگہ آ کے بیٹھتا ہوں. فرمایا یہ چیزیں ہیں, اگر تم کرنا چاہو تم بھی کر لو, تو حضرت نے فرمایا مجھے میں یہ عمل ہے جو میں کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا, اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ ہیں وہ آداب جن پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کر رہا ہو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. اس کا حلیہ تو اللہ والوں کے جیسا ہے ہی, اس کا دل بھی اللہ والا ہے. یہ علامت اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی, ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. یہ سورہ حجرات ہے. یہ سورہ حجرات جو ہے نا, آپ یقین مانیں یہ سورہ حجرات سارا کا سارا ادب ہی ادب ہے. اگر کسی کو آداب سیکھنے ہیں نا, سورہ حجرات پڑھیں. تو فرمایا کہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالی نے, لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ارے صحابہ, جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو پکارتے ہو, ایسے میرے نبی کو مت پکارا کرو, ان سے ادب اور احترام سے بات کرو. جب آپس میں تم جیسے بے تکلفی سے ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہو, وہاں ایسا نہیں چلے گا. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. نبی کو, ہمارے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو, وہاں ادب ہے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تک, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. یہ ادب کی وہ جگہ ہے جہاں پر جنید اور بایزید کے بھی سانس رک جاتے ہیں آپ. اور یہ آسمان کے نیچے وہ ادب گاہ ہے, ادب کی وہ جگہ ہے حضور کا دربار, کہ جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے. اور بالکل عقیدہ ہمارا یہی ہے اہل سنت والجماعت کا, کہ جو جس جگہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت جس میں اثر رکھا ہوا ہے, وہ جو زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے 5-6 فٹ کا, جس پر آپ کا جسد اثر اس وقت رکھا ہوا ہے, وہ حصہ کعبۃ اللہ سے, عرش سے, کرسی سے, سب چیزوں سے افضل ہے, ساری کائنات سے افضل ہے وہ حصہ. تو یہ ادب کی ایسی جگہ ہے. سبحان اللہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصیدہ ہے اس کا ایک شعر یاد آ گیا آپ حضرات کی برکت سے. تو فرماتے ہیں کہ فلک پر سب صحیح پر نہ ہے ثانی احمد, زمین پر کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار. تو فرمایا فلک پر سب صحیح پر نہ ہے ثانی احمد, حضور کا کوئی ثانی تو وہاں نہیں ہے. فلک پر سب کچھ ہے, حورے بھی ہیں, جنت بھی ہیں, ملائک بھی ہیں, لیکن حضور کا کوئی دوسرا ہو وہ نہیں ہے. اور زمین پر کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار, زمین پر اگر کچھ بھی نہیں ہے تب بھی حضور تو ہمارے پاس ہیں. زمین کے پاس وہ حصہ جو زمین کا حصہ ہے وہ تو جنت سے بھی افضل ہے, عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے, جس پر اس وقت آپ کا جسد اطہار رکھا ہوا ہے. تو جو ان آداب کو بجا لائے, بس یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ ہمارے نبی کے پاس حاضر ہوتے وقت اپنی آوازوں کو پست کر کے بات کرتے ہیں, بلند نہیں کرتے, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے, امتحانہ کا لفظ ہے یہاں, اس لیے قرآن کریم کو لغت سے حل کرنا جائز نہیں ہے. لغت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا, قلوب کا امتحان لے لیا تقویٰ کے لیے. حالانکہ اس کی تفسیر یہ ہے, جو روایات میں آئی ہے وہ یہ ہے, اخلصا کی تفسیر ہے, یعنی اخلصا قلوبہم للتقویٰ, اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو خالص کر لیا تقویٰ کے لیے. جو حضور کا احترام کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں, ایک ادب کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, بس اسی ادب پر تمہیں نوازا جاتا ہے کہ تمہارے دلوں کو ہم نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا. لہم مغفرت و اجر عظیم, ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے, عظیم اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. یہ نام کس پہ مل رہا ہے؟ ادب کے اوپر مل رہا ہے. تو بس اس سے پتہ چلا, جو آداب بجا لاتا ہو ہر چیز کا, جو قابل ادب چیزیں ہیں, قابل احترام چیزیں ہیں, جن کو دین نے قابل احترام بنایا ہو, بس ان کا ہم احترام کر لیں, تو یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے شاباش دی تھی مجھے الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی نعمت سے مالا مال فرما دے. ادب ہے بڑی چیز, ادب سیکھ لو, نہ سیکھا ہے اب تک تو اب سیکھ لو. اور کہا جاتا ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو یہ جو آیت میں نے آج ابھی تلاوت کی, بقول تو استغفروا ربکم انہ کان غفارا, دراصل بات یہ ہے یہ جو حالات ہمارے سامنے گرد و پیش میں ہو رہے ہیں یہ خود نہیں ہو رہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. تو کوئی پتے کا علم بھی اللہ کو ہے, سب کچھ اللہ کو علم ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے اور حکم سے ہوتا ہے. لہذا یہ چیزیں خود نہیں ہو رہی. کہیں طوفان ہے, کہیں آندھیاں ہیں, کبھی سیلاب آ رہا ہے, کبھی زلزلے آ رہے ہیں, یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ماضی کے اندر. اپنی زندگیوں میں ہم نے یہ سارے حوادث اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور دیکھ رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے سبق کتنا حاصل کیا. ہم تو ایک اخبار کی خبر سمجھ لیتے ہیں کہ اخبار کی خبر ہے بس ختم, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کہا گیا فاعتبروا یا اولی الابصار, اے آنکھیں رکھنے والوں, نظر رکھنے والوں, عبرت حاصل کرو. یہ ایسی تھوڑی ہو رہا ہے, اموات واقع ہو رہی ہیں, حادثے ہو رہے ہیں, نہ جانے کن کن صورتوں میں یہ اموات ہو رہی ہیں, حوادث پیش آ رہے ہیں, کبھی زلزلہ, کبھی بارش, کبھی طوفان, کبھی سیلاب. بات یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہاں بھی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پھر فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہاں بھی یہی فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں, اللہ کی طرف لوٹ آئیں. یہ سب چھوٹے عذاب ہیں بڑے عذاب سے پہلے, اور اگر ان چھوٹے عذابوں سے ہم نے رجوع لعلہم یرجعون رجوع نہ کیا اللہ کی طرف, واپس نہ پلٹے اللہ کی طرف, تو یاد رکھیں ایک اصول یاد رکھیں کہ وقوع جو ہوتا ہے نا, واقع ہونا, وہ کم ہوتا ہے امکان زیادہ کا ہوتا ہے. وقوع کم ہوتا ہے امکان زیادہ کا ہوتا ہے, یعنی واقع ہونے والی چیز یہ چھوٹے درجے کی ہوتی ہے. اگر اس واقع ہونے والی چیز سے سبق حاصل نہ کیا گیا تو امکان اس سے زیادہ کا ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. ان حوادث سے اگر ہم نے رجوع اللہ نہ کیا سبق سیکھ کر تو امکان اس سے بڑے حوادث کا ہے, ان سے بڑی مصیبتوں کا ہے, ان سے بڑے حادثات کا ہے, اور اس سے بڑی بلاؤں کا ہے اگر ہم نے ان سے سبق حاصل نہ کیا. کیونکہ اللہ ہمارا لاڈلوں کر دے ہوں تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں, لوٹ آئے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر, فساد جو سمندر میں دری ہے اور خشکی میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ بما کسبت ایدی الناس, یہ سب لوگوں کا کیا درا ہوتا ہے, ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, فرمایا تاکہ ہم ان کو مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو فساد اور یہ جو حوادث پیش آتے ہیں یہ ہمارے بعض اعمال کا نتیجہ ہے, اکثر کا نہیں ہے, سب کا نہیں ہے. سب کا ہو جائے تو شاید ہم زندہ ہی نہ رہیں, شاید ہم سفر ہستی سے کٹ جائیں. لیو جی ماؤ بابر نہیں آئے, وما اور اس کو فرمایا وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کثیر اور بعض, وہاں کثیر فرمایا یہاں بعض فرمایا, لہذا کوئی تعارف نہیں ہے قرآن کریم کے ان دونوں مضامین. یہ فرمایا کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارا اپنا کیا گیا ہے, کبھی ماں کا سبق ایسی کو وہ یافو عن کثیر, اور اکثر تو ہم خود ہی معاف کر دیتے ہیں. اکثر جب معاف کر دیا اس سے معافی ہو گئی تو بات رہ گیا, تھوڑا سا رہ گیا, تو اس کو فرمایا بار لگے ہمیں ان کے بعد اعمال کا ہم ان کو مزہ چکھاتے ہیں, اور وہ بھی اس لیے لعلہم یرجعون, تاکہ وہ رجوع کر لیں ہماری طرف لوٹائیں. اس میں بھی حکمت یہ ہوتی ہے, اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا اس سے بھی رجوع الی اللہ نہ کیا سبق سیکھ کر تو انسان اس سے زیادہ جائے, باتیں تو کم ہیں, باتیں ہونے والی چیز کم ہوتی ہے, اگر اس سے سبق نہ سیکھا گیا تو انسان اس سے زیادہ کم ہوتا ہے. سنت اللہ یہی ہے, طریقہ اللہ کا یہی ہے, لہذا یہ حوادث ابھی یہ طوفان کی بہت ہی تلا تھی اور کچھ آثار بھی ایسے لگ رہے تھے, اللہ نے اپنی رحمت سے ٹال دیا اس کو. اس پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی وجہ سے ہے, فلاں بزرگ کی وجہ سے اللہ, یعنی اس پر بھی اللہ کے مذہب کو دوش دلاتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے ان کی وجہ سے ہو گیا. اگر وہ فلاں بزرگ واقعی اس کا اس کی استعداد رکھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر سے بیماری انہوں نے کیوں نہ ٹالی, اپنے اوپر سے موت کو کیوں نہ ٹال دیا, اپنے اوپر سے بڑھاپے کا جو بڑھاپا اس کو آ رہا ہے اس کو کیوں نہ ٹالا, کیوں نہ ہٹایا اس کو. اب مرنے سے پہلے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ چار پانچ آدمیوں کا محتاج ہے بیچارہ, مفلوج ہے یا اور مرنے کے بعد, مرنے سے پہلے اس کی یہ حالت ہے اور مرنے کے بعد وہ طوفان ٹال رہا ہے, یہ کوئی یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ سب باتیں, ان سب باتوں سے اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ اور جوش میں آتا ہے. یہ تو محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے طوفان ٹال دیا, لیکن اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور رجوع الی اللہ کرنا چاہیے. اللہ کی طرح رجوع کے بغیر چارہ کار نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص, کسی نے پوچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص تیر چلا رہا ہو اور وہ بہت اچھا نشانے دار ہو تو اس کے تیر اندازی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, کیا راستہ ہے؟ تو فرمایا تیر چلا رہا ہے اس کے برابر میں جا کے پہلو میں جا کے کھڑے ہو. اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا بلائیں تیر اور فلک کماں ہے, یہ بلائیں مصیبتیں حوادث یہ تیر کی, ان کی مثال تیر کی ہے, اور فلک یعنی آسمان وہ کمان ہے, وہاں سے یہ آ رہا ہے سب. بلائے تیر اور فلک کمان ہے, چلانے والا شہر کمان ہے, اور چلانے والا کون؟ بادشاہوں کا بادشاہ, اسی کے زیر قدم امان ہے, بس اور کوئی مفر نہیں ہے, کوئی فرار کا راستہ نہیں, اللہ کے قدموں میں ہی امان ہے. بنائے تیر اور فلک کہاں ہے, چلانے والا شہر کہاں ہے, اسی کے زیر قدم اماں ہے, بس اور کوئی مفر نہیں ہے. لہذا اللہ کو عذاب, اللہ کے عذاب, حضرت علی کا قول یاد آ گیا, سنے ذرا حضرت علی کا قول کتنے کام کا ہے. فرمایا یا ایوہ الناس, اس قول کو نقل فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاتی, یا ایوہ الناس کان فی الارض امانان من عذاب اللہ تعالی فرفع احدہما ودونکم الاخر اما المرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما الباقی فالاستغفار ثم تلا هذه الآیہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. یہ حضرت علی کا چھوٹا سا بیان ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا. فرمایا اے لوگوں, زمین پر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صرف دو چیزیں تھیں,
صرف دو چیزیں ان میں سے بھی ایک کو اللہ نے اٹھا لیا اور ایک باقی ہے اللہ کے بندو جو باقی ہے اس کو تو مضبوط پکڑو ادون ابو الاحمد جو باقی ہے اس کو تو مضبوط پکڑو اور پھر اپنے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا امن مرفوع جو چیز اللہ دو چیزیں جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی زمین میں تھیں اور ان میں سے ایک کو اٹھا لیا گیا وہ اٹھائی جانے والی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کو اٹھا لیا گیا وہ امن باقی اور جو ایک چیز ہے جو باقی ایک چیز بچ رہی ہے وہ استفاع ہے وہ امن باقی بل استفاع تم مسئلہ آ رہی رہا ہے اور ایسی ہماری بات نہیں اپنے قول کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھی حضرت علی نے تم مسئلہ آ رہی رہا ہے پھر حضرت علی نے اپنے قول کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھی وہ آیت کیا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو آپ کی عمر کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم برہم ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور ہم ان کو اس وقت تک بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کرتے ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے تو یہ دو چیزیں ہیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی بس یاد رکھیں اور ایسی نجات دینے والی چیز ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ برہنہ ہو کر لباس اتار کے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا اب بتائیے اللہ کا گھر اتنا عظیم گھر جس کی تعمیر اللہ نے مزدوروں سے نہیں کروائی اپنے انبیاء سے کروائی خلیل اللہ سے ان کے صاحبزادے سے کروائی تو آپ بتائیں کتنا عظیم گھر ہوگا کسی عام مزدور نے اس کی تعمیر نہیں کی ہے بھائی اس گھر کا طواف ننگے ہو کر برہنہ ہو کر وہ کرتے تھے تو اللہ کا عذاب جوش اللہ کا غصہ جوش میں نہ آیا آتا ہوگا لیکن وہ لوگ اس عذاب کے اس طواف کے دوران ایک کلمہ کہا کرتے تھے اور وہ کلمہ یہ تھا غفرانک غفرانک اے اللہ ہم آپ کا اے اللہ ہم آپ کی معافی چاہتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی معافی چاہتے ہیں آپ کی بخشش چاہتے ہیں غفرانک 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 یہ الفاظ وہ کہتے ہوئے طواف کرتے تھے اس کی وجہ سے ان پر عذاب جب تک وہ بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے رہے برہنہ ہو کر کرتے رہے کوئی عذاب نہیں آیا تو اللہ علی قاری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہرات کے رہنے والے اور جنت المعلا میں مدفون ہیں یہ اپنے وقت کے مجدد تھے اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اذا کان الاستغفار یفید الکفار فکیف لا ینفع المؤمنین الابرار ارے بھائی جب یہ استغفار کفار کو فائدہ دے رہا ہو تو یہ مومنین کو کیوں نہ فائدہ دے گا مومنین کو فائدہ کیوں نہ دے گا جب مومنین کریں گے اس کو استغفار کا اہتمام کریں گے یہ ایسی چیز ہے ایسی چیز ہے یہ استغفار اور حضرت علی بھی فرما رہے ہیں اب ایک چیز بچ گئی ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے اور وہ استغفار ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اعلان ہو چکا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر آپ بخشے بخشائے ہیں لیکن آپ فرما رہے ہیں انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ارے میری امت کے لوگوں میں جس کی بخشش کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے میں بھی 70 دفعہ سے زیادہ دن میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں تو بھائی ہمارا تو بخشش کا اعلان نہیں ہوا ہمیں تو ڈرتے رہنا چاہیے ہمیں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے دراصل یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ جب میں جس کی بخشش کا اعلان ہو چکا ہو میں ایسا اہتمام کر رہا ہوں تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے تم کو کتنا لازم پکڑنا چاہیے اور میرے دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آخرت کا فائدہ ہو یقین مانے ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے اس میں دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی دعا فرما دیں حضرت نے فرمایا
استغفار کرو.
پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا
کہ اموال ہمارے مالوں میں برکت نہیں رہی، دعا فرما دے، فرمایا استغفار کرو. کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا حضرت نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرما دے، فرمایا استغفار کرو. کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا ہمارے باغات اور کھیتیاں اجڑ رہی ہیں اور نہریں خشک ہو رہی ہیں، آپ خشک سالی ہے، آپ دعا فرما دے، فرمایا استغفار کرو. تو لوگوں نے پوچھا پوچھنے والوں نے کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو جو یہ آتے رہے اور آپ نے ان کو یہی فرمایا استغفار کرو، بارش چاہیے استغفار کرو اور مال میں بڑھوتری اور برکت چاہیے تو استغفار کرو، نرینہ اولاد چاہیے تو استغفار کرو، اور تمہاری کھیتیاں ہری بھری رہیں تو استغفار کرو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ارے تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اللہ سے مغفرت مانگا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں، اگر تم استغفار کرو گے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا اور تمہیں اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، بنین بنین نرینہ اولاد، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب رکھیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں تمہارے دریا بہتے رہیں گے. یہ سب استغفار پر تو ہے. اب آپ بتائیے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ایک انعام استغفار پر، اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس کا تعلق بھی دنیا سے، مال کا تعلق اور بیٹوں کا تعلق، بیٹے پر بھی، اس لیے بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مددگار بنے گا دنیا کے کام کاج میں، گھر کے کام کاج میں، یہ بھی تعلق دنیا سے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات سرسبز رہیں گے، تمہاری نہریں تمہارے دریا جاری رہیں گے، بہتے رہیں گے. سب چیزوں کا تعلق دنیا سے، اور جس کا تعلق آخرت سے تھا، استغفار کا ایک فائدہ آخرت کا وہ شروع میں بیان فرما دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ارے اللہ سے معافی مانگا کرو، مغفرت مانگا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. اس کو شروع میں بیان فرمایا اور دنیا کے سارے فوائد، کہ دیکھو یہ خالی آخرت کا ہی فائدہ نہیں، دنیا جو تمہیں بہت عزیز ہے اس کا بھی فائدہ یہی ہے کہ تم استغفار کرو، دنیا کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ تم استغفار کو لازم پکڑو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا سے فرما دیا تمہاری آخرت بھی اچھی ہوئی، اور ان الفاظ میں فرمایا تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، یہ ایسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے، پکی روایت ہے، پکی روایت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نام رکھا کہ سید الاستغفار، جو اس کو رات کو پڑھ لے سونے سے پہلے، اگر اس کا رات میں کسی وقت انتقال ہو گیا، بہت سی خبریں ملی اب تک تو کہ رات کو سوئے تھے اور صبح اٹھے تو معلوم ہوا اللہ کو پیارے ہو چکے، انتقال ہو چکا، پتہ ہی نہیں چلا کب انتقال ہوا، رات کو سوئے تھے صحیح سلامت اور صبح وہ پتہ چلا کہ انتقال کر چکے ہیں، وقت پر نہیں اٹھے. فرمایا رات کو سونے سے پہلے جو پڑھ لے اور صبح اٹھنے کے بعد جو پڑھ لے اور اس کا انتقال ہو جائے، رات میں کسی وقت انتقال ہو جائے اور پڑھ چکا تھا سید الاستغفار، تو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور دن میں صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لیا اس کو تو دن میں کسی بھی وقت انتقال ہو گیا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ، اس کا نام سید الاستغفار خود حضور نے تجویز فرمایا ہے، اور پکی روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہے سید الاستغفار.
رات کو پڑھ لے, رات میں انتقال ہو گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں, سستا سودا ہے نہیں ہے. اور جو صبح پڑھ لے اس کا انتقال ہو گیا دن میں کسی وقت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. تو استغفار بہت بڑی چیز ہے. اور ایک عجیب بات, شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی, بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے, ہم اکثر ہم میں سے آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے, بھائی توبہ کرتے ہیں مگر نہیں, تقوی سلامت نہیں رہتا, پھر وہی ہوتا, پھر وہی ہو ہی نہیں پاتا کہ ہم متقی بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک راستہ, ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ رکھا ہے اللہ نے, اور وہ ہے استغفار. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت جس میں تقوی کے انعامات اللہ نے نقل فرمائے, کم و بیش وہی انعامات اللہ نے استغفار میں نقل فرمائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استغفار میں بیان فرمائے, استغفار کے کو لازم پکڑنے پر. اب تقوی کا انعام سنیے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ تقوی پر انعام ہے, یعنی جو گناہ نہ کرتا ہو, گناہ ہو جائے توبہ کر لے فوراً, توبہ میں دیر نہ لگائے. متقین بندوں کے لیے اللہ نے کیا انعام بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر مشکل سے, پریشانی آزمائش سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ تو تقویٰ پر انعام ہے. اب آئیے حدیث شریف کی طرف, یہ قرآن کی آیت تھی, اب حدیث شریف کی طرف آئیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لزم الاستغفار, جو لازم پکڑ لے استغفار کو, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. دیکھیے وہی انعام جو تقویٰ پر تھا وہی استغفار پر ہے. گناہ بھی کرو اور بعد میں گناہ کے استغفار کر لو تو وہی انعام مل گیا. تو جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا, اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ کشادگی اس کے لیے بنا دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ وہاں تھا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, حدیث میں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. کم و بیش وہی انعام جو تقویٰ پر ہیں, وہی انعام استغفار پر ہیں. اب آپ بتائیے, اللہ نے ہم جیسوں کے لیے بھی یہ کھڑکی رکھ دی, اس دروازہ رکھ دیا اس دروازے سے. ارے تم تقویٰ کے دروازے سے نہیں آ پا رہے ہم تک, پہنچ نہیں پا رہے, تو استغفار کے دروازے سے آ جاؤ. استغفار کو لازم پکڑو, گناہ ہوتے جا رہے ہیں تم استغفار نہ چھوڑو, آ جاؤ ہماری طرف. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان المستغفرین ینزلون بمنزلۃ المتقین. اس آیت اور اس حدیث کی بنیاد پر وہ فرماتے ہیں کہ مستغفرین, استغفار کا اہتمام کرنے والوں کو متقین کے ہی مقام میں اتارا جائے گا قیامت کے دن. تو بھائی اتنا بھی ہم سے نہ ہو سکے تو بڑے افسوس کی, بڑی محرومی کی بات ہے. بس لازم پکڑیں استغفار کو. یہ وقت ایسا ہی ہے, یہ بڑا نازک وقت ہے, عجیب عجیب بلائیں مصیبتیں حوادث پیش آ رہے ہیں اور ان سے سبق ہم سیکھ نہیں رہے. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. روتی ہے خلق, حاجی صاحب کا شعر ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. کیا سوچتے ہوں گے فرشتے بھی جب وہ دیکھتے ہوں گے یہ سارے حوادث, اس کے عزیز اقربا جا رہے ہیں, حادثے پیش آ رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں, اور یہ سبق حاصل نہیں کر رہا, اور اس کی موت میں کتنا وقت کم رہ گیا, کتنا عرصہ کم رہ گیا, اور یہ سبق حاصل نہیں کر رہا. تو بس سبق حاصل کرنے کا طریقہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں. اور ایک استغفار قرآن کریم میں بھی ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہی والا استغفار بتایا کرتے تھے کہ اس کو پڑھو, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 100 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. یہ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے. پوری آیت تو یوں ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ, تو وَقُلْ کو ہٹا دیں, رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یہ حضرت فرماتے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کہ سب سے بڑے پیارے نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے پیارے ہیں, انہوں نے زمین میں اپنے سب سے بڑے مخلوق میں اپنے سب سے بڑے پیارے کو یعنی سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑا پیارا استغفار عطا فرمایا کہ آپ جو حکم کیا ہو رہا ہے وقل, یعنی آپ حالن بھی اور استقبالن بھی, زمانے حال میں بھی اور زمانے استقبال میں بھی, یعنی آئندہ بھی آپ انہی الفاظ میں اللہ سے مغفرت مانگا کیجئے کہ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم, اے اللہ مغفرت بھی فرما دیجئے اور رحمت بھی فرما دیجئے. حضرت والا اس کو فرماتے تھے مغفرت کے بعد رحمت کیا ہے, فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے باپ جب ناراض ہو جاتا ہے تو جیب خرچی بند کر دیتا ہے بیٹے کی, تو مغفرت, اور جب معافی ہو جاتی ہے تو جیب خرچی جاری ہو جاتی ہے, تو مغفرت تو معافی ہے اور رحمت ورحم جو مانگا جا رہا ہے, اللہ مغفرت بھی فرمائیے اور رحمت بھی برسا دیجئے, یہ رحمت جیب خرچی ہے ہماری. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں, سب سے بڑھ کر آپ رحم فرمانے والے ہیں. اس کی تفسیر کیا ہے, انت ارحم علینا من انفسنا علینا, کہ اللہ آپ ہمارے اوپر اتنا رحم کرنے والے ہیں کہ اتنا ہم اپنے آپ پر رحم نہیں کر سکتے, آپ اس سے بڑھ کر جتنا رحم ہم اپنے اوپر کرتے ہیں آپ اس سے بڑھ کر ہم پر رحم کرنے والے ہیں. آپ سوچے تو صحیح, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ امام حماد رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے, آخری وقت تھا ان کے پاس گئے, یہ انہوں نے ایک سوال کر دیا کہ ایغفر اللہ لی مثلی, کیا اللہ میرے جیسے کی بھی مغفرت فرما دیں گے؟ تو امام حماد رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا یہ الفاظ سن کر, فرمایا تم یہ بات کیا کہہ رہے ہو, لو خیرت بین محاسبت ابویہ و بین محاسبت اللہ لاخترت محاسبت اللہ فإن اللہ ارحم علی من ابویہ. یہ الفاظ تھے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ. ارے تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ میرے جیسے کی بھی مغفرت فرما دیں گے؟ سنو میری بات سنو, اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ حماد یوں تمہارے ماں باپ وہ کھڑے ہیں, چاہو تو آج حساب ان کو دے دو اپنے ماں باپ کو, اور یہاں ہمارا دربار ہے چاہو تو ہمیں دے دو. لو خیرت بین محاسبت ابویہ و بین محاسبت اللہ, اگر مجھے اختیار دیا اللہ نے قیامت کے دن کہ چاہو تو اپنے ماں باپ کو حساب دو اپنے اعمال کا جو کچھ تم کر کے آئے ہو دنیا میں, اور چاہو تو ہمیں حساب دے دو, تو لاخترت محاسبت اللہ, میں اس دن بھی اگر اللہ اختیار بھی دے دیں تب بھی میں اللہ کو حساب دوں گا, ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا اللہ کو حساب دوں گا. فَإِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ عَلَيَّ مِنْ أَبَوَيَّ, کیونکہ اللہ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ رحم دے. ماں باپ کو کس نے رحم کی بھیک دی, کہ جو ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا اب بھی پال رہے ہیں, کس نے ان کو رحم کی بھیک دی؟ اللہ نے تو رحم دیا ان کو, تو جس نے رحم کی بھیک دی ہم اس کے پاس کیوں نہ جائیں, اس کو حساب کیوں نہ دیں؟ فرمایا میں اس دن بھی ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا. مادرارا مہر من آموختم چوں بوت چمڑے کے من افروختم. مولانا روم فرماتے ہیں حکایت عن الحق, یعنی اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں مولانا روم کہ ماؤں کو رحم کی بھیک تو میں نے دی ہے, میں نے سبق سکھایا کہ رحم کیسے کیا جاتا ہے, ماؤں کو یہ سبق میں نے دیا ہے کہ رحم کیسے کرو اپنی اولاد پر, اپنے نومولود بچے پر. چوں بوت چمڑے کے من افروختم, لہذا جس شمع کو میں نے روشن کیا ہو تو میری رحم کی شمع کیسی ہوگی, مجھے کیسا رحم کی میرے پاس رحم کے کیسے انبار ہوں گے. یہ مائیں جو جن کو بھیک دی ہے, کتے کی ماں اور بکرے کی ماں, وہ سب رحم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر. بعض جانور تو چاٹتے ہیں اپنے بچوں کو محبت سے, یہ کس نے بھیک دی رحم کی محبت کی؟ اللہ نے دی. لہذا امام حماد نے جوش میں آگے فرمایا میں اللہ کو حساب دوں گا ماں باپ کو نہیں دوں گا. بس ایسے پیارے اللہ سے ہم کیوں نہ تعلق قائم کریں, بس اللہ سے معافی مانگیں, استغفر اللہ استغفر اللہ یہی پڑھ لیا کریں, رب یا جس کو یاد ہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھے, اور جس کو سید الاستغفار یاد ہو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے, اور اگر کسی کو سونے سے پہلے کے اعمال وہ گھر میں مصروفیت رہتی ہو اور پھر نیند آ جاتی ہو تو اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے مسجد میں یہ اعمال کر لیا کریں. میں سچ بتا رہا ہوں, وہ سونے سے پہلے یہ اعمال ہو گئے آپ کر کے چلے جائیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم گھر میں جا کے نہیں کیے, بستر پر نہیں کیے. بھائی آپ سے وہاں نہیں ہو رہا, آپ یہاں کر لیجئے بس ہو گئے. وہاں آپ جب بستر پہ لیٹیں تو اتنا کر لیجئے, اللہم بسمک اموت واحیا, چھوٹی سی دعا ہے بس یہی پڑھ لیں اور سو جائیں, خوب مزے کی نیند سوئیں. جو اعمال ہیں یہی کر لیں, تبارک الذی پڑھ لیں اور سید الاستغفار پڑھ لیں, اور جو تین تین دفعہ قل پڑھے جاتے ہیں مسنون ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و شام کے تو تینوں قل اپنی جگہ ہیں, رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ایسے کر کے انہوں ہتیلیوں کو ملاتے تھے, اور جیسے دعا سے کچھ ملتا جلتا انداز ہے یہ. اور آپ تین مرتبہ پہلے سورہ اخلاص, پھر سورہ فرق, پھر سورہ ناس پڑھتے تھے, اور پھر ہتیلیوں کو دم فرماتے تھے, اور جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہو آپ وہاں تک پہنچا کر اپنے جسم پر, جسم مبارک پر پھیرتے تھے, اور پھر تین دفعہ یہ عمل کرتے. یہ عمل بہت بہت برکت والا عمل ہے, اس سے آدمی بالکل محفوظ ہو جاتا ہے شیطان سے. اور اگر رات کو دیر سے بھی سویا ہو فجر کی نماز مل جاتی ہے اس کو کسی وجہ سے مجبوری سے. تو بہرحال بھائی ہم اللہ سے تعلق قائم کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور ان حوادث میں ان ایام میں جو بہت ضروری کرنے کا عمل ہے وہ استغفار ہے کہ اللہ بس ہمیں معاف فرما دیجیے. آنکھ فرزندان خاصے آدمن نعرہ انا ظلمنا میزنن, مولانا روم فرماتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں, آنکھ فرزندان خاصے آدمن, ہاں جو حضرت آدم علیہ السلام کے خاص خاص بیٹے ہیں, خاص خاص بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے, تو جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے نعرہ انا ظلمنا میزنن تو وہ نعرہ انا ظلمنا لگاتے ہیں. جو باپ نے نعرہ لگایا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا اس شعر کی تشریح میں کہ لائق بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہوتا ہے, لائق بیٹا اپنے لائق باپ کے, اگر بشرطے کہ باپ بھی لائق ہو نالائق نہ ہو. تو یہ حضرت نے فرمایا تھا اگر ہم لائق لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے نالائق کا نہ ہٹا دیں گے. اگر ہم لائق لوگوں کے پاس جانا آنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نالائقی کا نہ ہٹا دیں گے اور ہم نالائق بن جائیں گے, ہم بھی لائق بن جائیں گے. تو نالائقی سے لائق بننے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لائق لوگوں کے پاس جائیے, کسی لائق کے پاس کسی لائق کا دامن پکڑ لیجیے. تو آنکھ فرزندان خاصے آدمن, جو حضرت آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے ہیں وہ نعرہ انا ظلمنا لگاتے ہیں جو حضرت آدم نے لگایا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا, وہاں بھی یہی ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی, وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ رحم نہ کیا یعنی ہماری جیب خرچی جاری نہ فرمائی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ضرور بے ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. 25 پہ. تو بس ہم اگر حضرت آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی استغفار کا دامن پکڑیں, ہم حضرت آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے بن جائیں گے. بس استغفار بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اور اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ اللہ متقین میں ہمارا شمار فرما لیں گے استغفار کی برکت سے. شیطان نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا راندہ درگاہ کیا, اس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تیری عزت کی قسم, تیری بڑائی کی قسم, تیری عظمت کی قسم, میں تیرے بندوں کو قسمیں اٹھا کے اس نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں اٹھائیں, مجھے بھی میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری عظمت کی قسم, لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي, جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا چلا جاؤں گا, کرتا چلا جاؤں گا. وہ کہہ رہا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا چلا, قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے, اور اللہ بھی قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے, لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي, جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے, گناہ کر رہے ہیں یا اللہ معاف کر دیجئے, گناہ ہو گیا, گناہ ہوا پھر معافی مانگ لی, بس میں ان کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. بھائی اور کیا چاہیے ہمیں, اور کیا چاہیے؟ اسی لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے غالباً اسی روایت کی اور اس جیسی اور روایات کی بنیاد پہ شارح مسلم امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں گناہ ہو جائے وہاں تین دفعہ استغفر اللہ پڑھ لو، جہاں گناہ ہو جائے تین دفعہ استغفر اللہ پڑھ لو، کہ زمین کا حصہ ہمارے جسم کے حصے اور نامہ اعمال اور فرشتے گواہی دیں گے، چار گواہ تو قائم ہو جاتے ہیں، جہاں یہ گواہی دیں گے اس نے گناہ کیا تھا وہاں یہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے استغفار بھی کر لیا تھا اور تین دفعہ کیا تھا، تین جمع قلت ہے، یعنی جمع قلت ہے یہ، یعنی سمجھیے آپ نے کثرت سے استغفار کر لیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان حوادث سے اللہ تعالی سبق لینے والا بنائے اور رجوع الی اللہ کی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. بہت پیارا منظر تھا عرفات میں، تپتی ہوئی دھوپ میں میں نے دیکھا لوگ پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں، رو رو کے ان کے آنسو بہ رہے ہیں، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ایسے بھی لوگ ہیں، ایک صاحب مجھے ملے وہاں جب اللہ نے توفیق دی تھی وہاں مسجد نبوی میں اعتکاف کی، تو وہاں مجھے ایک صاحب ملے ہمارے ساتھ ہی کچھ فاصلے پہ، وہ بھی معتکف تھے. ایک دن وہ میرے جب ان سے بے تکلفی ہو گئی کچھ دن، تو میرے پاس آئے کہنے لگے آپ کو پتہ بھی ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں. کہنے لگے میں ریاض میں نوکری کرتا ہوں، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں 10 دن پاکستان کے لیے دعا مانگوں گا. اور وجہ روتے ہوئے کہنے لگے میں پاکستان کے لیے دعا مانگنے آیا ہوں 10 دن یہاں اعتکاف کرنے. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ فلسطینی کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا کوئی وطن نہیں ہے. ارے تمہارا تو وطن ہے، تم تو حفاظت کرو، تم تو قدر کرو، میں یہاں یہ دعا مانگنے آیا ہوں پاکستان کی حفاظت فرما لیجیے. ایسے لوگ ہیں دیوانے جو اس طرح دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان دعاؤں کی لاج رکھ لے. بس اللہ ہم نے ہمارے ملک کی جو اس کتنی قربانیوں سے، جس کے لیے ہمارے دادا شیخ نے ایک فجر کے وضو سے دوسری فجر پڑھی، ساری رات دعائیں مانگتے رہے، ادھر سے ادھر جاتے رہے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کوششیں کی، دعائیں کی، اللہ ان کی لاج رکھ لے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.